أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. کل جہاں تک ہم پہنچے تھے اپنے درس کو بیان کرتے ہوئے، کتاب ایمان جو سات تقریریں ہیں ایمان کے موضوع پر آیت اللہ خامنائی کی، ابھی پہلی تقریر کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، پہلی نشست کا یہ ترجمہ ہے. کل ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم ضد نہیں کرتا بندے کے ساتھ، جتنا بھی گناہگار ہو بندہ، خدا یہ نہیں کہتا کہ اب تو چاہے بھی تو میں تیری مغفرت نہیں کروں گا، بلکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ ہے 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، خلاؤں کو پر کر دینے والا ہوں، کمیاں بیشیاں دور کر دینے والا ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، اس کے لیے کہ جو توبہ کرے. توبہ کرے یعنی واپس پلٹ آئے، جس غلط راستے پر چلا گیا ہے، گناہ کے راستے پر، نافرمانی کے راستے پر، جو غلط عمل کر رہا ہے اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے. یہ ہے توبہ، پکا ارادہ کر لے. توبہ کرے. وآمن، اور ایمان لے آئے، یعنی حقیقی معنوں میں ایمان، نہ کہ زبانی کلامی ایمان کہ جس کا عمل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کے بارے میں قرآن مثلا کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یہاں پر اے ایمان والوں، یعنی جنہوں نے دعویٰ کر دیا ہے، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تو پھر وہ صفت تمہارے اندر کیوں ہے جو مومن کی صفت نہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جو کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف کی دوسری آیت ہے، 28واں جز ہے قرآن مجید کا. اس کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ مربوط تھی ہم نے اشارہ کر دیا. میں غفار ہوں اس کے لیے جو پلٹ آئے، توبہ کرے، ایمان لے آئے، اور اس ایمان کی نشانی کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، صالح عمل انجام دے، پھر خرابیوں کی طرف دوبارہ نہیں جائے. ثُمَّ اهْتَدَى، پھر اس ہدایت کو قبول کر لے، اپنے دل و جان کا حصہ بنا لے، اس راستے پر پکا ہو جائے. فرماتے ہیں کہ جو کل ہم نے آخری جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، توبہ یعنی پلٹ جانا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، عمل صالح انجام دے. عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور صرف بولنے پر اور دل میں اچھی امیدیں رکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پر یہ جملہ آیا کہ صرف بولنے پر عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے، صرف بولنے پر اور دل میں اچھی امیدیں رکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں گناہ کرتا ہی اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے. یہ حماقت ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ کی رحمت کہاں نازل ہوگی یہ اللہ سے پوچھو، نہ کہ گناہوں کی لذت کے لیے، گناہوں کی طرف جانے کے لیے غلط تعویلیں کر کے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو غلط مقامات پہ رکھو، وہاں رکھو جہاں اللہ نے خود بتایا. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ کہ عملی طور پر اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور امید رکھنا جنت کی، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت قرآن کریم میں پہلے جز میں، پہلے سپارے میں یہودیوں کی اور مسیحیوں کی بیان کی کہ جو گمراہ ہو چکے تھے. عمل کے اعتبار سے بے عمل ہو چکے تھے، لیکن عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ سوائے ہمارے کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا. یہ آیت اللہ خامنہ ای نے اس کتاب میں تو ان آیات کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ جو جملہ انہوں نے یہاں پر بولا کہ صرف بولنے پر اور دل میں اچھی امیدیں رکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں بولا جملہ؟ اس کے پس منظر میں آیات قرآنی ہیں، یہ پیغام قرآن کا پیغام ہے کہ اگر تم عمل سے غافل ہو، خدا کی اطاعت سے غافل ہو اور پھر امیدیں اچھی لگا کے بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑی اچھی امید ہے، غلط کر رہے ہو. اللہ بتائے گا کہاں رحمت کی امید رکھو اور کہاں رحمت کی امید نہ رکھو. توجہ فرمائیں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111، اچھی طرح توجہ فرمائیں. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لن يدخل الجنة، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، کوئی داخل نہیں ہوگا جنت، الا من کان یہودا او نصارا، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا جو مسیحی ہو. کیا مطلب؟ یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور جو یہودی نہیں ہے وہ جتنا بھی اچھا ہو جائے، جتنا بھی جو بھی ہو جائے، جنت میں نہیں جا سکتا، جنت صرف ہماری ہے. اور یہی عقیدہ مسیحیوں کا بھی تھا، جنت میں صرف مسیحی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا. یعنی یہودی سمجھتے تھے کہ مسیحی نہیں جائیں گے اور کوئی بھی غیر یہودی نہیں جائے گا، اور مسیحی سمجھتے تھے کہ کوئی غیر مسیحی جنت میں نہیں جائے گا، پس یہودی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. غور سے سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا. ظاہر ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نبیوں کو ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات میں ہی تحریف کر کے، انہی سے جھوٹی باتیں منسوب کر کے انہوں نے یہ عقیدے بنائے تھے. جیسے کہ اس کی خوشبو تو نہیں کہیں گے، بدبو کہیں گے. آج بھی امت مسلمہ کے مختلف مسالک میں محسوس کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی اطاعت نظر نہیں آتی زندگیوں میں، لیکن کیونکہ ہمارا تعلق فلان فرقے سے ہے، فلان مسلک سے ہے، ہم پکے جنتی ہیں. توجہ فرمائیں، اسی سے تو قرآن خبردار کر رہا ہے ان آیات میں، اور کن الفاظ میں خبردار کر رہا ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والے، یہ امت اس قسم کے ڈھکوسلے اور اس قسم کی باتوں کا شکار نہ ہو جائے. توجہ کیجئے کیا کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 111 سورۃ البقرہ کی پڑھ رہا ہوں میں، اس کتاب میں نہیں ہے، قرآن مجید کی، لیکن آیت پڑھ رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے. کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ جو یہودی ہو. یہ یہودی کہتے ہیں، اور عیسائی کا کہتے ہیں، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ جو مسیحی ہو. اور اسی جملے کو ہم اپنے زمانے میں، جو آج کل ہر مسلک کہتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جا رہے ہیں باقی سب جہنمی ہیں، اس پر اس کو تطبیق کر لیں، اپلائی کر لیں اسی فارمولے کو. اللہ کا جواب سنیے، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، آرزو کو عقیدہ بنا کے بیٹھے. عقیدہ تو تم وہاں سے لو جو اللہ کی کتاب نے بیان کیا، تم اپنی آرزو کو عقیدہ نہ بناؤ. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزوئیں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے رسول آپ ان سے کہیے کہ اپنی دلیل محکم پیش کرو، کہاں سے یہ بات کر رہے ہو تم؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، تم جھوٹے ہو. آیت نمبر 112 شروع ہو رہی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. تم ہرگز، نہ موسیٰ نے کچھ ایسا کہا ہے، نہ عیسیٰ نے کچھ ایسا کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تم نے گھڑ لیا. کون جائے گا جنت میں؟ اب قرآن مجید اپنا معیار بتا رہا ہے، وہی باتیں جو اس کتاب ایمان میں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی، خالص قرآن کا، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی نمک مرچ لگائے ہوئے یہ پیغام ہے. بلا کا معنی ہوتا ہے، یہ جو پچھلی بات بیان ہوئی ہے، غلط ہے یہ. من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دے، سر تسلیم خم کر دے، جھک جائے اللہ کے احکام کے آگے، یعنی اس کی اطاعت میں آ جائے، اللہ کے قانون کے سائے میں آ جائے، سرکشی چھوڑ دے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اچھے کام کرنے والا ہے. محسن کی جمع محسنین ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسن یعنی اچھے کام کرنے والا. کون ہے محسن؟ جو خدا کہے کرو وہ کرے، جو خدا کہے نہیں کرو اس سے رک جائے. جو جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، تسلیم کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہے، نیک کام کرنے والا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ اللہ کا معیار ہے، یہ قرآن کا معیار ہے، اور یہی حقیقی معیار ہے جنت میں جانے کا. ادھر سے تم خدا کی نافرمانی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو، اور کہو کیونکہ میرا تعلق فلان دین سے ہے، کیونکہ میرا تعلق فلان مسلک سے ہے، میں جنت میں جاؤں گا. قرآن اس کا انکار کرتا ہے، چاہے 100 حدیث گھڑ کے اس کے مقابلے میں لے آئے کوئی، 1000 حدیث گھڑ کے لے آئے، اللہ کی کتاب کی بات تبدیل نہیں ہوتی. قرآن کی 20 آیات اس قسم کے ڈھکوسلوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی. آپ غور کریں، یہ جو امت کے اندر اللہ کی نافرمانی آئی ہے کہاں سے آئی ہے؟ اسی قسم کے ڈھکوسلوں سے آئی ہے، جیسے ڈھکوسلے یہودیوں اور عیسائیوں نے رسول اللہ کے زمانے میں بنا رکھے تھے اور کرپٹ ہو گئے تھے. تبھی تو رسول اللہ کو مانا نہیں تھا انہوں نے، سوائے ان کے جو واقعی نیک تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، وہ فوراً رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے. بے ایمان اور کرپٹ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ بے ایمانی اور کرپشن کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور وہ وقت آنے پر اپنا اثر دکھاتی. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تک انسان غفلت میں رہے قرآن کی تعلیمات سے، اور قیامت کے دن پتہ چلے کہ میں اپنے آپ کو جس صف میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، اس صف میں مجھے نہیں کھڑا کیا گیا، کسی اور مجرموں کی صف میں مجھے کھڑا کر دیا گیا. تو یہ جو آیت اللہ خامنائی نے یہاں پر فرمایا کہ اور صرف بولنے پر عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور صرف بولنے پر اور دل میں اچھی امیدیں رکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 اور 112 اسی بات کی وضاحت میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. بنا بری، یعنی اس بنا پر جو ہم نے باتیں کی، اس بنا پر اب آگے میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں. مغفرت یعنی ان خلاؤں کو بھرنا جو انسانی روح کے زخم ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے لگ گئے. کون بھرے گا ان کو؟ مغفرت بھرے گی. ان کو پر کرنے سے انسان کمال تک پہنچتا ہے. ظاہر ہے آگے بڑھنے کا، کمال تک جانے کا مقابلہ ہو رہا ہے قرآن کے الفاظ میں. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. لیکن جب انسان نے گناہ کیے، روح زخمی ہو گئی، اب نہیں سبقت لے جا سکتی، دل نہیں کرتا نیکیوں کا، مزہ نہیں آتا عبادتوں کا، نیک کام کرنے کا، اچھی محفلوں میں جانے کا جی نہیں چاہتا. تو یہ زخم بھریں گے تو انسان دوبارہ سے اس مقابلے کے میدان میں پورا صحت مند ہو کے شریک ہو جائے گا. یہ بہتر ہے، انسان کو اس راہ کی طرف کوششیں کرنی چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، سرعت اختیار کرنی چاہیے. مغفرت کی بہت اہمیت ہے. مغفرت یہ نہیں ہے کہ خدا متعال یعنی اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ ایسے ہی دل کے چاہنے پر کسی پر بے جا لطف کرنے لگے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا چند لوگوں کا گروہ سامنے بیٹھا ہو اور کچھ اللہ کو پسند آ جائے بغیر کسی قاعدے قانون کے، اور کچھ اللہ کو پسند نہ آئے اور اللہ کہے ان کی مغفرت کر دو، ان کی مغفرت نہ کرو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس بے حکمت کام نہیں کرتی، بغیر اس کے، توجہ فرمائیں، بغیر اس کے کہ خود اس نے لطف الہی کی راہ میں کوئی کوشش کی ہو، یعنی اس بندے نے کچھ نہیں کیا اللہ کی راہ کی طرف آنے کے لیے، اسے خواہش ہی نہیں ہے، اسے طلب ہی نہیں، وہ لگا ہوا ہے اپنی گناہوں کی دنیا میں مست ہے، حرام خوری کی دنیا میں مست ہے، حرام لذات کے حصول کے لیے مست ہے، لیکن اللہ کو پھر بھی پسند آ جائے اللہ اس کو، ایسا نہیں. توجہ فرمائیں، بڑی اہم، بڑی سخت بات ہے. اور یہ پھر میں قرآن مجید سے ہی بیان کروں، یہاں پر نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ تڑپ رہے تھے کہ سارا مکہ ایمان لے آئے، کوئی جہنمی نہ باقی نہ رہے، جہنم میں جانے والا، سب کے لیے تڑپ رہے تھے، ان کے لیے بھی جو ان کو پتھر مار رہے تھے، ان کے لیے بھی جو اپنی زبانوں سے بدترین زخم لگا رہے تھے رسول اللہ کے قلب اطہر پر. لیکن اللہ کا یہ رحمت للعالمین نبی تڑپ رہا تھا، لیکن آیا اس تڑپ سے سب کی ہدایت ہو گئی؟ نہیں. قرآن نے اشارہ فرمایا، انک لا تہدی من احببت، اے رسول آپ جس کے بارے میں پسند کریں آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اللہ نے قانون یہ بنایا کہ بندہ خود بھی چاہے، ہم نے عقل دی ہے، آپ کا پیغام سنے، غور کرے اور پھر آپ کی طرف توجہ کرے، چھوڑ دے ان خواہشات کو اور اس روٹین کو کہ جس سے خدا ناپسند فرماتا اور جس سے آپ رکنے کا کہہ رہے ہیں. جو اپنی عقل سے کام لے گا، اس راستے سے آئے گا، خود بھی کوشش کرے گا، ہم اس کو ہدایت کریں گے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے کیا مطلب؟ آئے اللہ اور رسول کی مرضی الگ الگ ہے؟ اے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے کیا مطلب؟ آپ تڑپ رہے ہیں اس کی ہدایت ہو جائے، لیکن یہ خود سرکشی پہ اترا ہوا، خدا کی نافرمانی پر، اسے وہی راستہ پسند ہے، اسے آپ ہدایت نہیں کر سکتے. کتنی جگہوں پر قرآن میں یہ بات کی گئی ہے. آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے. کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یہ سب باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ رسول اللہ کی تڑپ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ کب ایمان لائیں گے؟ جب خود ان کے اندر جو خدا نے عقل دی اسے استعمال کریں، اپنی خواہشات، ناجائز خواہشات کو ذرا سائڈ پہ کر کے. یہ قانون خدا ہے، جو اس کی طرف آئے گا اس کو اللہ اس راستے پر آنے کی توفیق دے دے گا، اجازت دے دے گا. لہذا فرما رہے ہیں، بغیر اس کے کہ خود اس نے لطف الہی کی راہ میں کوئی کوشش کی ہو، بندے نے کچھ نہ کیا ہو، اللہ بلا سبب ایسے ہی اس کی مغفرت کر دے، ایسا نہیں ہوتا. زبان سے کہہ رہا ہے گناہ نہیں چھوڑ رہا، ایسا نہیں ہوتا. یہ معنی اس آیت کا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سرعت اختیار کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّتٍ، اور جنت کی طرف، کہ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، عادی مجرموں کے لیے جنت نہیں رکھی گئی، تیار نہیں کی گئی. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین. پھر فرماتے ہیں، ایک معروف جملہ جو بولا جاتا ہے کہ جناب آپ اہل جنت ہیں، آپ جنت میں جائیں گے، عام طور پر معاشرے میں، بھئی یہ تو آپ تو جنتی آدمی ہیں، آپ تو پکے جنتی ہیں، ایسے جملے بولے جاتے ہیں. فرماتے ہیں، اگر انشاءاللہ آپ کو جانے دیا گیا تو یہ بات بالکل بجا ہے، یعنی آپ جنتی ہو، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو جانے دیا گیا، چونکہ جنت میں جانے کا قاعدہ ضابطہ ہے، ہم سب جنت کے آرزو مند ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آرزویں وہ والی تو نہیں ہے جو یہودی اور مسیحیوں کی تھی، جن کو اللہ کہہ رہے تمہاری آرزویں، دلیل لاؤ اگر سچے ہو تو. ہم سب جنت کے آرزو مند ہیں، ہم سب دعاؤں میں جنت طلب کرتے ہیں، کبھی ہم صرف جنت کی طلب پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کی ایک ایک خصوصیت کو بھی دعا کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اس کی حور العین کو اور اس کی لذیذ غذاؤں کو اور پرندوں کے گوشت کو اور اسی طرح کی اور چیزوں کو ہم اپنی دعاؤں میں فہرست وار بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، جنت کی یہ چیز بھی عطا فرما۔ سب آرزو مند ہیں جنت میں جانے کے، لیکن خود خدا کہتا ہے اپنی آرزوؤں پہ ہم نہ رہیں بلکہ جس نے جنت میں بھیجنا ہے اس سے پوچھے، اس کی کتاب میں اس نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے جنت کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے تمہاری آرزوؤں تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں جو آرزو رکھتی تھی اور غلط آرزو تھی ان کی، ہم نے معیار بتایا ہے۔ لیکن خود خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس جنت کو صاحبان تقویٰ کے لیے تیار کیا، مجرموں کے لیے تیار نہیں کیا۔ سورہ قلم میں 29 جز میں اللہ تبارک و تعالی سوالیہ شکل میں فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمین کو، یعنی جو ہمارے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں، یا مسلمین سے مراد یہ پیدائشی مسلم نہیں ہے، قرآنی مسلم مراد ہے، وہی جو من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا سر جھکا چکا ہے خدا کے آگے، تسلیم ہو چکا ہے خدا کے سامنے، اس کے آئین کے قانون کے سائے میں آ گیا ہے، سرکشی نہیں کرتا، کیا ہم ایسوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے قیامت کے دن، یہ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، کیسے فیصلے، کیسی قضاوت کرتے ہو؟ یہ لب و لہجہ ہے کس کا؟ قرآن مجید کا۔ لیکن خود خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس جنت کو صاحبان تقویٰ کے لیے تیار کیا ہے، یہ دسترخوان کچھ خاص لوگوں کے لیے بچھایا ہے جن کے اندر تقویٰ ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے خدا کی نافرمانیوں سے، صبر رکھا ہے، حرام کی طرف نہیں گئے، ان کے لیے، انہیں یہاں لازمی آنا ہے، اس دسترخوان پر بیٹھنا ہے اور اس علاقے میں داخل ہونا ہے، یعنی جنت میں۔ وہ کون ہے؟ وہ صاحبان تقویٰ ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، صاحبان تقویٰ کے لیے۔ یہاں تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تمام ہوتی ہے۔ آگے آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ یہ صاحب تقویٰ کون ہے۔ اب خود آیت نمبر 134 میں اللہ تبارک و تعالی ان تقویٰ والوں کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ جب بندہ یہ بات سنے کہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی، ان کے اندر کیا نشانیاں ہوتی ہیں، تو اب اگر میرے اندر وہ نہیں ہے تو میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں، ہوشیار ہو جاؤں، بیدار ہو جاؤں، ادھر ادھر کی سر تال سننے کی جگہ اللہ کے کلام سے میں بیدار ہو جاؤں، اپنے کانوں کو لگا دوں خداوند عالم کے فرمان کی طرف۔ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کرے گا اور کون بتائے گا مجھے؟ اور اگر قرآن کی ان باتوں کو مسلمان آج اپنے اوپر لاگو کرنا شروع ہو جائے، یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، یہاں سے کرپشن ختم ہو جائے گی، جھوٹے جنت کے ٹکٹ بانٹ دینے سے معاشرے کی کرپشن ختم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی کرپٹ ہو گئے تھے، سمجھتے تھے ہم پکے جنتی ہیں، سود کھا رہے تھے، بدکاریاں کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، جنتی بھی پکے تھے۔ کیا آج ہم ایسے ہی جنتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ یا یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے؟ اگر قرآن والی نشانیاں ہیں تو جنت کی امید رکھیں، ورنہ اللہ ہم سے بھی یہی کہے گا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی آرزو ہیں، یہ تمہاری آرزو ہیں، ہاتو برہانکم، اور برہان کہاں سے ملے گی؟ دلیل محکم اللہ کی کتاب سے، اور اللہ کی کتاب سے جو بات ٹکرائے گی وہ ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس فارمولے کو یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں، لیکن اس فارمولے پر آپ عمل تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، और ये अय्याम के जब आपको घर में इतना सारा टाइम मिला है, बेहतरीन टाइम है। किसी ने एक बड़ी अच्छी पोस्ट बना के भेजी हुई थी कि ऊपर लिखा हुआ था क्वारंटाइन, ठीक है। अब क्वारंटाइन के लफ्ज़ से आप अच्छी तरह आशना है आजकल, जो घरों में लोग बैठे हुए हैं या मिसाल के तौर पर अपने आप को अलहदा किया हुआ है ताकि बीमार ना हो जाए, या खुदा न खास्ता अगर हमें बीमारी है तो किसी दूसरे को ना लग जाए। तो उसने क्वारंटाइन लिखा हुआ था, फिर उसके ऊपर एक लाइन डाल के उसे क्रॉस किया हुआ था और नीचे लिखा हुआ था कुरान टाइम। इस क्वारंटाइन को आप बदल लें कुरान टाइम में, अल्लाह के साथ अलहदा हो जाए, बंदों से कट के अल्लाह के साथ कुछ अरसा अलहदा गुजार लें, देखिए आपकी जिंदगी। ये जिनको शर के अय्याम समझा जा रहा है, ये आपको सारी जिंदगी याद रहेंगे कि ये आपके बेहतरीन अय्याम थे, अगर ये टाइम आप अल्लाह की किताब के साथ गुजार लें तो। अपने नजरियात को पेश करें, अपने अकायद को, अपने अफकार को, आपका ताल्लुक जिस भी मसलक से है, अल्लाह की किताब किसी मसलक के लिए खास नहीं है, अपने अफकार को पेश करें कुरान मजीद की आयात के सामने और देखें कि अगर कुरान उनकी तायद नहीं करता, मुखालिफ है, तो फिर आपको किसने सिखाया ये, और कितना बड़ा जुल्म हो गया आप पर, कितनी बड़ी गफलत का शिकार हो गए आप, कितने गैर संजीदा थे आप दीन के बारे में, कि जिस किताब से सबसे पहले दीन सीखना चाहिए था, आपको अब पता चल रहा है। आप उम्र के जिस भी हिस्से में कुरान के मामले में बेदार हो जाइए, कबल इसके कि जिंदगी की मोहलत ख़त्म हो और रोज़े क़यामत हो और रसूलुल्लाह शिकायत कर रहे हो अल्लाह की बारगाह में, कुरान मजीद में सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30 के मुताबिक रसूलुल्लाह शिकायत कर रहे हो, हम जाएं रसूलुल्लाह की शिफात की उम्मीद में और रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर रहे हो उन तमाम लोगों की जो कुरान से दूर थे। वकाल रसूल या रब इन कौम तखदु हादल कुरान महजूरा, और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह शिकवा करेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने, मेरी इस उम्मत ने इस कुरान को तर्क कर दिया था, महजूर हिजरत कर गए थे, दूरी इख्तियार कर ली थी इससे, इससे दीन नहीं सीखते थे। इस शिकायत से बचने का बेहतरीन मौका इन दिनों के बाद जब ये हालात ख़त्म होंगे, दोबारा से मसरूफियात लौट आएंगी, फिर शायद उस तरह तवज्जो न दे पाए, खुद भी अपने घर वालों को, अपने बच्चों को कुरान मजीद से मानूस करने के बेहतरीन दिन है। तवज्जो कीजिए, साहिबान तकवा कौन है? अब अल्लाह बता रहा है जिनके लिए मैंने जन्नत तैयार की है उनकी क्या सिफात हैं, क्या खसूसियात हैं उनकी। उद्दत लिल मुत्तकीन, अहले तकवा के लिए तैयार की गई है क्या चीज़? जन्नत। जब भी आपके सामने, फरमा रहे हैं जब भी आपके सामने आयात की तिलावत की जाए तो तर्जुमे पर अच्छी तरह से गौर कीजिए। राइज नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन आयात को ऐसे ही ना सुन लें बगैर समझे, गौर कीजिए। वो अल्फाज जिनकी खसूसी तौर पर ताकीद की जाती है वो आपके जहन में हो, यानी हम अब ये फरमा रहे हैं कि बाज़ अल्फाज का माना हम अच्छी तरह ताकीद से आपको बयान कर रहे हैं ताकि वो जो गलत तसव्वुर है जहन में ऐसे ही सुना सुनाया वो निकले आपके जहन से, और अल्फाज के अंदर जो मानी हैं, असल मानी है, उनकी रूह आपके अंदर मुंतकिल हो जाए और आप उस रास्ते पर हरकत शुरू कर दें। वो अल्फाज जिनकी खसूसी तौर पर ताकीद की जाती है वो आपके जहन में हो ताकि तिलावत के दौरान आपका जहन अल्फाज के साथ फौरन मानी तक पहुंच जाए। अल्लाह आपको क्या बताना चाह रहा है इन अल्फाज के जरिए से, आपका जहन साथ साथ वहां पहुंचता रहे। उद्दत लिल मुत्तकीन, तवज्जो फरमाइए, तैयार की गई है अहले तकवा के लिए, मुत्तकीन के लिए। अहले तकवा कौन है? अब यहाँ से शुरू हो रही है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134। कौन है अहले तकवा? अल्लज़ीन, वो लोग के जो क्या करते हैं, ينفقون في السراء والضراء, جو لوگ انفاق کرتے ہیں. انفاق کیا ہے؟ ابھی بہت خوبصورت اس کا بیان آگے آ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہم نے, یہ انفاق ہو گیا. ہر خرچ انفاق نہیں ہے. خوشحالی اور تنگی میں, الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو لوگ انفاق کرتے ہیں خوشحالی اور تنگی میں, یعنی چاہے خوشحالیوں کا زمانہ ہو, کاروبار پروفٹ میں جا رہا ہو, حالات بہت اچھے ہوں, تب بھی خرچ کرتے ہیں خدا کے راستے میں. فی السراء, لیکن جب حالات کچھ سخت ہو جائیں تب چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. والضراء, ضراء یعنی سختیوں کا زمانہ, مشکلات کا زمانہ, بیماری آ گئی, کاروبار میں اس طرح پروفٹ نہیں ہوا, لیکن ان کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ اتنی زبردست اور پکی ہے کہ یہ نہیں ٹوٹتی. انہوں نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, کسی بری عادت کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی, کسی برے کے ساتھ کمٹمنٹ, بری جگہ پر پیسہ خرچ کرنے کی کمٹمنٹ نہیں کی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے, گویا عہد کیا ہوا انہوں نے. اور حالات اچھے ہوں یا برے ہوں, یہ خرچ کرتے ہیں خدا کے راستے میں. یہ ہے قرآنی ایمان, یہ ہے تقویٰ. توجہ فرمائیں, جو لوگ انفاق کرتے ہیں خوشحالی اور تنگی میں, یہ فرماتے ہیں یہ باتقویٰ ہونے کی ایک شرط ہے, انفاق کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ان کے لیے جنت تیار ہے. اب اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ انفاق کیا چیز ہے. فرماتے ہیں انفاق کے بھی اب تک چند ایک بار معنی کر چکا ہوں, یعنی فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو درس وغیرہ ہوتے رہے ہیں ان میں میں کئی دفعہ انفاق کا معنی بیان کر چکا ہوں, لیکن کوئی حرج نہیں ہے اسے ایک بار پھر دہرا دوں, کیونکہ غالباً یہ وہ باتیں ہیں جو تازہ تازہ آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. یعنی آپ نے اچھی طرح غور کر کے حقیقی مفہوم آپ تک نہیں پہنچا, لہذا میں بار بار اس کو دہراتا ہوں جب بھی اس کا ذکر آ جائے, تاکہ یہ مفہوم اچھی طرح آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. انفاق کیا چیز ہے, جس قدر دہرائی جائیں گی یہ باتیں اتنا ہی آپ کے دل میں بیٹھ جائیں گی, اور یہ بہتر ہی ہے. اس ریپیٹیشن میں, اس تکرار میں کوئی عیب نہیں, جو بات کو اچھی طرح آپ کے ذہن میں بٹھانے کا سبب بن جائے. انفاق اور خرچ کرنے میں فرق ہے, انفاق اور چیز ہے, خرچ کرنا اور چیز ہے. خرچ کرنا یعنی انسان کچھ پیسے خرچ کر دے, کہیں بھی خرچ کر دے, اسے کہیں گے کہ اس نے پیسے خرچ کیے. فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا, انفاق بھی خرچ کرنا ہے, لیکن ہر خرچ کرنا انفاق, ہر خرچ کو انفاق نہیں کہہ سکتے. اس خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں جس سے ایک خلا بھر جائے. مغفرت کے معنی میں کیا کہا تھا؟ خلا بھر جائے, زخم بھر جائے, نارمل صحت مند ہو جائے. انفاق کیا ہے؟ خلا کا بھر دینا. یہ انفاق کا لفظ نفق سے نکلا ہے. نفق پہاڑ کے اندر کی مثلا یا کسی غار کو, کسی سوراخ وغیرہ کو کہا جاتا ہے. اور انفاق کے لفظ کا ایک معنی کیا ہے؟ اس غار کو, اس خالی جگہ کو بھر دینا, پر کر دینا. توجہ فرما رہے ہیں. اس خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں جس سے ایک خلا بھر جائے, ایک حقیقی ضرورت پوری ہو جائے, ایک حقیقی ضرورت معاشرے کی, انسانیت کی, قوم کی, فرد کی حقیقی ضرورت پوری ہو, وہاں خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں. نہ کہ پیٹ بھرے ہوئے کو اور کھلا دیا, آپ نے سمجھا میں نے الگ راستے میں خرچ کر دیا. توجہ کیجیے, الفاظ پہ غور کیجیے, کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں, بظاہر نیک کام میں ہی خرچ کرتے ہیں, لیکن ہم انہیں قرآن کی زبان میں بتائیں کہ وہ بدبخت ترین لوگ. سمجھ رہے ہیں اللہ کے راستے بڑا کام کر رہے ہیں. کیوں بدبخت ہیں؟ اس لیے کہ ان کا کام انفاق نہیں ہے. اور یہ جو موضوع ہے کہ بندہ ذہانت سے کام نہ لے, دین کو سمجھے نہیں کہ دین کا تقاضا کیا ہے, اور بغیر سمجھے صحیح جگہ کی جگہ غلط جگہ پہ لگائے اور سمجھے میں صحیح جگہ پہ لگا رہا ہوں, ذہین نہیں ہے, معرفت نہیں رکھتا, شناخت نہیں رکھتا کہ کہاں اس وقت ضرورت زیادہ ہے, کہاں پہ مجھے لگانا چاہیے اور کہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ جہاں میں کہوں کہ میں خدا کے نام پہ یہ کام کر رہا ہوں, ضروری نہیں کہ وہ انفاق کہلائے. توجہ کیجیے, قرآن مجید نے بعض لوگوں کی طرف بڑے خطرناک الفاظ میں اشارہ فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے رسول کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں. کون؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ کہ جن کی انہوں نے جو دنیاوی زندگی میں کوششیں کی تھی وہ بیکار گئیں, ضائع ہو گئیں, قیامت کے دن دیکھیں گے ضائع ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ کام کرتے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ قرآن خبردار کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کام اچھا نہیں ہوتا. اس کی طرف آیت اللہ خامنہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انفاق کر رہے ہیں وہ انفاق نہیں ہوتا, کتنے بدبخت ہیں, پیسہ بھی لگا رہے ہیں لیکن وہاں نہیں لگا رہے جہاں پہ لگانا چاہیے تھا. یہ پیسے جو خرچ ہوتے ہیں, یہ زر و زیور اور جو کچھ بھوکے انسانوں کے نحیف جسموں پر آویزہ کیے جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, چند غریبوں کو بلایا, ان کو جناب ایک بوری پکڑا دی, ان کو چند کھانے کی چیزیں. اور میں کل ایک فوٹو دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ ایک صابن کا پیکٹ, ایک صابن کی ٹکیا ایک غریب کو دے رہا ہے اور اس کی بھی فوٹو کھچوا رہا ہے, ایک صابن کی ٹکیا دینے کی بھی فوٹو کھچوا رہا ہے. یہ زر و زیور جو کچھ بھوکے انسانوں کے نحیف جسموں پر آویزہ کیے جاتے ہیں, یہ طرح طرح کی فضول اور جھوٹی چیزیں, یہ انفاق نہیں ہے, یہ انفاق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی خلا کو پر نہیں کرتی. ان جگہوں کو ڈھونڈیں جہاں پر خلا ہے. آگے اس بیان کو سنیے, فرماتے ہیں حضور اگر آپ نے ایک 5 ریال کا سکہ کسی ایسے شخص کو دیا جس کی جیب میں 5 ریال یا 1 تومان یا 100 سکے پہلے سے موجود ہے, جس کے پاس مزید 100 بھی فراہم کر سکتا ہے, اس کی حالت بہتر ہے, مزید 100 بھی لے کر آ سکتا ہے, تو یہ آپ نے اس کو جو دیا یہ انفاق نہیں ہے, اگرچہ آپ یہ کہیں میں نے اللہ کے نام پہ دیا, یہ انفاق نہیں ہے. کیا انفاق ہے پھر؟ اگر کسی ایسے شخص کو دیا جو 1 5 ریال کے سکے کا منتظر ہے تاکہ ایک تندور سے روٹی خریدے اور اپنا پیٹ بھرے, تو یہ انفاق ہے, یہ انفاق ہے. البتہ میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی ہے کہ آپ لوگ جائیں اور بھوکوں اور گداگروں کو 5 5 ریال کے سکے دینا شروع کر دیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر لیں. یعنی میری بات کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں اور جا کر آپ سکے بانٹنا شروع کر دیں بھوکوں کو اور گداگروں کو, میں نے مثال دی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آگے سنیے, اہم ترین بات ہے, توجہ فرمائیں, انفاق کو سمجھیں. نہیں, غور فرمائیے گا, فرماتے ہیں کبھی بھوکے کا پیٹ بھرنا بھی انفاق نہیں ہوتا. آپ نے بھوکے کا پیٹ بھر دیا لیکن یہ انفاق نہیں ہے. کیوں؟ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے بھوکے کا پیٹ بھرنا انفاق ہے, لیکن بعض حالات میں آپ نے بھوکے کو کھانا کھلایا یہ بھی انفاق نہیں ہے. کیوں انفاق نہیں ہے؟ اچھی طرح توجہ فرمائیں. جن کن حالات میں انفاق نہیں ہوتا؟ جن حالات میں غربت اور بھوک خود رو جھاڑیوں کی طرح بے حساب و کتاب زمین پر اگ رہی ہو، وہاں ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا خود رو جھاڑی کے کسی اوپری حصے کو کاٹنے کے برابر ہے۔ بیابان میں جھاڑیوں کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ آنکھوں کے سامنے سے ایک جھاڑی تو کم ہوگی، لیکن یہ کون سا بنیادی کام ہے؟ آپ نے صبح کھلایا، دوپہر کو پھر وہ ویسے ہی بھوکا، آپ نے دوپہر کو کھلایا شام کو پھر ویسے ہی بھوکا ہے، آپ نے شام کو کھلایا اگلے دن صبح پھر وہ بھوکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کا سسٹم ایسا ہے کہ جس سے یہ خود رو جھاڑیاں خود بخود، غربت خود بخود اگ رہی ہے، افلاس خود بخود اگ رہی ہے۔ اس سسٹم کی اصلاح کرنے کے لیے خرچ کریں، اس طرح خرچ کریں بھوکے پر کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ یہ انٹیلیجنٹ سپینڈنگ ہے، یہ ہے انفاق۔ ورنہ تو آپ ان کو اور زیادہ نشے پہ لگا دیں گے، ہم کچھ نہیں کریں، ہم نے تو ہر وقت کھانے کے لیے، ہمیں تو چیز مل جائے گی۔ زیادہ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے کہ جو مسائل کو جڑوں سے حل کرنے کے لیے نہیں سوچتے اور انفاق نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ نقد یہی ہے کہ دیکھ پکائی اور کھلا دیا، ختم، باقی چیزیں ان کی میں کیا کہوں، موٹی عقل میں جلدی نہیں آتی۔ موٹی عقل یعنی غیر قرآنی عقل، وہ عقل جس کی قرآن سے رہنمائی نہیں ہوئی، اللہ سے رہنمائی نہیں ہوئی، جس کی سن سنا کے اور دیکھ دکھا کے جو چل رہا تھا معاشرے میں، وہ بھی چل رہا اسی کے پیچھے پیچھے۔ بس یہ فرما رہے ہیں کہ جن حالات میں غربت اور بھوک خود رو جھاڑیوں کی طرح بے حساب و کتاب زمین پر اگ رہی ہو، وہاں ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا خود رو جھاڑی کے کسی اوپر کے حصے کو کاٹنے کے برابر ہے۔ آپ کاٹیں گے، کل پھر وہ نکل آئے گا دوبارہ۔ جڑ سے مسئلہ حل طلب ہے، وہ ہوگا صحیح انفاق، اگرچہ اس کا رزلٹ دیر میں آئے گا، لیکن ذہین بندہ ہمیشہ جڑ سے کاٹ کے۔ ایک دفعہ بیماری کو پین کلر دے دینا، بیماری ختم نہیں ہوتی، پھر آ جائے گی، وہ عارضی علاج ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل علاج بیماری کو جڑ سے اکاڑ پھینکنا، وہ اس پر پیسہ لگانا، وہ انفاق کہلائے گا۔ آنکھوں کے سامنے ایک جھاڑی تو کم ہوگی، لیکن یہ کون سا بنیادی کام ہے؟ یہ کام کس قدر مفید ہے؟ بہت کم اور معمولی ہے۔ اس بنا پر آپ سمجھیے، انفاق دوبارہ فرما رہے ہیں، انفاق وہ چیز ہے جو کسی خلا کو پر کر دیتی ہے، ایک ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اب پوری قوم کی بات کر رہے ہیں، فرد سے ہٹ کر پوری قوم کی بات کر رہے ہیں، وہ ملت، وہ قوم جو آج پانی اور ہوا جیسی ایک چیز کی محتاج ہو، مثلا صاف پینے کا پانی نہیں ہے، ہوا میں مثلا پولوشن ہے، یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثلا جہالت سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، خود بخود غربت پیدا ہونی ہے، خرابیاں پیدا ہونی ہیں، مجرم پیدا ہوں گے اس سے، توجہ فرما رہے ہیں، جو ان وہ قوم جو آج پانی اور ہوا جیسی ایک چیز کی محتاج ہو، اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اس ملت کی مدد کی، آپ نے کہا ملت کو ایک میوزیکل کنسرٹ کرا کے ان کی ٹینشن دور کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر ملت ڈانس کرے گی، ناچے گی، اور ہا ہا ہو ہو کرے گی، ان کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، جیسے آج کل کیا جاتا ہے، یہ انفاق ہے؟ یہ انفاق نہیں ہے۔ انفاق سنجیدہ اور انٹیلیجنٹ خرچے کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کشمیر آزاد کرا رہے ہیں، گانے گا کر میوزیکل چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ اس سے کشمیر آزاد ہو جائے، تاکہ قوم کو ایک کھیل کود کی اور چیز مل جائے۔ جس چیز کی قوم کو ضرورت ہے وہ آپ نے نہیں دی، کوئی اور چیز اس کو دے دی، یہ انفاق نہیں ہے۔ بس تو یہاں آپ نے، اگر آپ نے اس ملت کی مدد کی کسی اور چیز سے، تو یہاں آپ نے انفاق نہیں کیا ہے، پیسہ ضائع کیا ہے۔ بس انفاق ہر ایک کا کام نہیں ہے، انفاق ذہین لوگوں کا کام ہے، جو پہلے غور سے دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر میں پیسے کو لگاؤں، نہ کہ میرے ابا چونکہ ادھر خرچ کرتے تھے، میں نے ادھر، میرے دادا، میرے نانا، ہمارے ابا و اجداد، ہماری فیملی چونکہ ادھر خرچ کرتی ہے، ہم نے اپنی رسم پوری کرنی۔ سبحان اللہ، یہ کون سی رسم؟ جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو خدا نے نازل کیا ہے، کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم اس کی پیروی کریں گے. قرآن کا جواب. بعض لوگوں کے لیے رسمیں قیمتی ہوتی ہیں، اس پہ خرچ کریں گے، اسے چمکائیں گے، لیکن ذہانت سے سوچیں گے نہیں کہ واقعی خرچ کہاں پر مجھے کرنا ہے. انفاق ہر ایک کا کام نہیں ہے، انفاق ذہین لوگوں کا کام ہے، وہ لوگ جو خالی جگہوں اور ضرورتوں کو سمجھتے ہوں اور تیار ہوتے ہوں کہ ان خالی مقامات اور ضرورتوں کو بھر دیں. انفاق بہت اہم چیز ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں متقین جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، کہ آسانیوں میں ہو یا مشکلات میں ہو، کمیٹڈ ہوتے ہیں، متعاہد ہوتے ہیں، گویا عہد معاہدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ اس کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، نہ ہر خرچ، انفاق کرنا. یہ ذہین ہے، روح دین سے واقف ہیں، ملت کی ضروریات کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، ملت کی، معاشرے کی، انسانیت کی فکر میں رہتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہاں جا کر اپنے پیسے کو لگاتے ہیں. اہل تقویٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ انفاق کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی. اور اس کے بعد دوسری نشانی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، کہ انشاءاللہ یہ ہم، خدا نے ہمیں زندگی دی اور توفیق دی، تو کل آپ کی خدمت میں اس بیان کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.